وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، زعماء ملت اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
اس وقت الحمدللہ ہم سب ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں جو اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے ایک ایک کے دل کی دھڑکن ہے، اور وہ قضیہ فلسطین. مجھ سے پہلے الحمدللہ بڑی بلبلہ انگیز تقریریں ہو چکی ہیں، بہت سے معاملات پر اظہار خیال بھی کیا جا چکا، تجاویز بھی پیش کی گئیں. میں ان کو دہرانے کے بجائے چند مختصر نکات پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سب اس بات پر یک زبان ہیں کہ اسرائیل نے جو وحشت اور بربریت کا مظاہرہ غزہ کے شہریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ انسانیت کے تمام قدروں کو پامال کر رہا ہے، اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ناپاک دشمن کے دل سے انسانیت کی ایک ادنا قدر بھی تباہ ہو چکی. سب نے اس پر مذمت کا اظہار کیا، لیکن چند باتیں ہیں جو غلط فہمیاں کچھ پیدا ہو رہی ہیں، ان کو میں مختصراً دور کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ تمام دنیا کی طرف سے، مختلف عالمی تنظیموں کی طرف سے، یہاں تک کہ ہماری مسلم دنیا کی OIC کی طرف سے بھی جو قرارداد آئی ہے وہ جنگ بندی کی قرارداد. جنگ بندی کے معنی یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی جنگ سے روکا جائے اور حماس سے بھی جنگ سے روکا جائے. جنگ بندی کا عام مفہوم یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مطالبہ صرف غزہ پر بمباری کرنے سے روکنے کا ہونا چاہیے، جنگ بندی کا نہیں. حماس کے جانباز اور سرفروش مجاہدین، وہ اپنے پیدائشی حق کے تحت اور اسلام کے نام پر فلسطین کے پورے خطے کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے نکلے ہیں. یہ جنگ بند ہونے والی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، یہ اس وقت تک جاری رہے گی اور رہنی چاہیے جب تک کہ اسرائیل کا قبضہ پورے فلسطین سے ختم نہیں ہو جاتا.
نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، سبیلنا سبیلنا.
لہذا ہمارا مطالبہ جنگ بندی کا نہیں. اگر اسرائیل شہریوں پر بمباری کرنے کے بجائے کھلے میدان جنگ میں آ کر حماس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مقابلہ کرے. جنگ بندی، جنگ جاری رہے گی، اور جب تک اس کے تمام ٹینک تباہ نہیں ہو جاتے، جب تک اس کی تمام آلیات ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انشاءاللہ حماس مقاومت کا سلسلہ جاری رکھے گا.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، سبیلنا سبیلنا.
لہذا کسی باشعور مسلمان یا انسان کی زبان پر جنگ بندی کے مطالبے کے بجائے اس بمباری کہ بند کرنے کا مطالبہ ہونا چاہیے. اسرائیل اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور اپنے نقصانات کا بدلہ بے گناہ شہریوں، بچوں، عورتوں سے لے رہا ہے. اس کا مقابلہ اس کے خلاف جو کہ جنگی جرائم میں شامل ہے اس کا مطالبہ ہونا چاہیے. جنگ بندی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی اور فتح تک جاری رہے گی
انشاءاللہ.
فلسطین کی آزادی تک، فلسطین کی آزادی تک.
دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بار بار حکمرانوں کی زبانوں سے بھی اور بعض مرتبہ غلط فہمی کی بنیاد پر امن پسند لوگوں کی طرف سے بھی فلسطین کے دو ریاستی حل کی بات ہوتی ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین میں دو ریاستیں قائم ہوں، ایک اسرائیل کی ریاست اور ایک فلسطین کی ریاست. یہ بالکل مغالطہ انگیز مطالبہ ہے. ہم اس کی کھل کر تردید کرتے ہیں. ہم روز اول سے اسرائیل کے قیام کے خلاف ہیں. ہمارے بانی پاکستان نے روز اول سے اسرائیل کے وجود کو مغربی طاقتوں کا ناپاک بچہ قرار دیا تھا اور آج تک ہم اس عقیدے پر قائم ہیں. لہذا یہ فیصلہ کہ اسرائیل نے جس نے علاقوں کو فتح کر لیا ہے وہ اس کے رہیں اور غزہ اور غربیہ کے اندر فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے، یہ ہرگز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہذا دو ریاستی حل کی جو بات کی جاتی ہے اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. تیسری بات، ساری دنیا میں یہاں تک کہ مغربی پروپیگنڈے کے زیر اثر مسلمان حکومتوں میں بھی ایک انتہائی زبردست غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ غلط فہمی مغربی ممالک کے ایک پروپیگنڈے کے تحت ہے. یہ مغربی ممالک کا اور خاص طور پر امریکہ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم کسی غاصب کے قبضے کے خلاف جدوجہد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو دہشت گرد، اس کو ارہابی، اس کو ٹیررسٹ قرار دے کر دنیا میں بدنام کرتا ہے. یہی معاملہ ہمارے کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ ہوا. ہمارے کشمیر کے حرمت پسندوں کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا اور دیا جا رہا ہے. اور افغانستان کے اندر افغانستان کے طالبان کو ایک مدت دراز تک ٹیررسٹ کہا گیا، یہاں تک کہ آخر میں گھٹنے ٹیک کر ان کو اپنا مقابل سمجھ کر ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ان کے لیے فتح کا راستہ الحمدللہ ہموار کیا. یہی صورتحال فلسطین میں ہو رہی ہے کہ حماس الحمدللہ ایک سیاسی طاقت ہے. وہ صرف کوئی لڑنے والے جنگجوؤں کا گروپ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ بعض مرتبہ اطلاعات کے ذرائع میں ان کے مجاہدین کو جنگجوؤں کا نام دیا جاتا ہے. وہ درحقیقت مجاہدین ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ. اور ابھی جناب ہانیہ صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہ ان میں سے بیشتر افراد حفاظ قرآن ہیں،
سبحان اللہ،
قرآن کریم کے حافظ ہیں. اور انہیں بتایا کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو بہت سی صورتیں الحمدللہ حفظ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بات خاص طور پر دینی تربیت کی جاتی ہے. حماس میں شامل ہونے سے پہلے ان کو دینی اور اصلاحی تربیت سے گزارا جاتا ہے. یہ در حقیقت مجاہدین ہیں جو دفاعی جہاد لڑ رہے ہیں، اور چونکہ دفاعی جہاد لڑ رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کا نام ارہابی، ٹیررسٹ اور دہشت گرد نام رکھ دیا گیا ہے. حقیقت میں دہشت گرد اسرائیل ہے. حقیقی دہشت گرد اسرائیل ہے جس نے 75 سال سے فلسطین کی سرزمین پر قتل عام کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. لہذا خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا کہ حماس ایک انفرادی جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور وہ کسی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ پورے فلسطین کے باشندوں کی نمائندگی کرتی ہے. لہذا اس غلط فہمی سے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. تیسری بات کہ اس موقع پر، یہ بات ہمارے سے پہلے بہت سے علماء کرام نے اور زعماء نے کہی ہے، کہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں پر اتنا زبردست ظلم ہو رہا ہے، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، عورتوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور ہم اور ہماری حکومتیں اس کے اوپر صرف زبانی اور ساتھ ساتھ کچھ امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر افسوس ہے کہ جو فیصلہ کن معاملہ کرنا چاہیے تھا، ابھی تک ہماری حکومتیں، ہمارے حکام وہ فیصلہ نہیں کر سکے، جس کی طرف اسماعیل ہانیہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ آپ ہمیں ہمارے اوپر حملہ کریں، ہمارے علاقے پر آ کر حملہ کریں. صاف صاف ابھی تقریر میں یہ بات کہی. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جتنی امداد آپ پہنچا سکتے ہو غزہ کے مسلمانوں کو اور غزہ کے مجاہدین کو، ہم آپ سے اس کی درخواست کرتے ہیں کہ اس میں کمی نہ کریں. میں یاد کرتا ہوں کہ میں شریعت کا حکم آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی خطے پر کوئی قابض ہو جائے یا حکمران ہو جائے تو اس خطے کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور وہ جہاد پہلے ان خطے کے مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے بعد اس سے پاس رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس طرح درجہ بہ درجہ جتنے مسلمان ہیں ان سب پر جہاد اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے. میں اس بات کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ حسب استطاعت تمام مسلمانوں پر جو جہاں بھی رہتا ہو اس کو اس معنی میں اس پر جہاد فرض ہے کہ وہ جو مدد ان کو پہنچا سکتا ہو وہ مدد پہنچائے.
لبیک 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 لبیک.
اور میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھتا ہوں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کا پیغام ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کے لیے. قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. قرآن کا ترجمہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اور ان مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جن کو دشمن نے دبایا ہوا ہے. اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما دیجئے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دیجئے، ہمارا کوئی حامی پیدا کر دیجئے. قرآن یہ ان بچوں کا، ان عورتوں کا، ان مردوں کا حوالہ دے کر سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور دوسری آیت سورہ توبہ کی، اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ
بأمرہ.
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے، یہ کہہ دو سب سے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تم نے جو مال کمایا وہ، اور تم نے جو شاندار گھر رکھے ہوئے ہیں جن میں تم، جنہیں تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، تو انتظار کرو ہمارے امر کے آنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آنے کا، امر کا انتظار کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک تازیانہ دیا ہے ان آیات کے سلسلے میں جو اس موقع پر سارے بات ہے. آخری بات جو میں آپ حضرات سے انتہائی انکساری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ابھی اس اجتماع میں مسلمان حکمرانوں کے اوپر تنقید ہوئی اور بڑی حد تک بجا ہوئی. تنقید بے شک ہمارا حق ہے، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے حکمرانوں تک وہ بات پہنچائیں جسے ہم حق سمجھیں. لہذا اس موقع پر ہم ان سے مخاصمت کی فضا میں نہیں بلکہ مفاہمت کی فضا میں اور نصیحت کی فضا میں، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے النصح لکل مسلم، اس میں النصح لأولی الامر بھی، کہ اولی الامر کو نصیحت کرنا بھی اہل علم کا کام ہے. میں اس نصیحت کے تحت یاد کرتا ہوں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، اور میں اپنوں کو دل کو ٹٹول کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بعض اوقات کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ ان لمحات میں اگر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو صدیوں تک اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. مشہور کسی نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی. تو تاریخ میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہمت و جرت سے کام لے کر، جفا کوشی کو اپنا شعار بنا کر کوئی صحیح فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ صحیح فیصلہ اس وقت کیا جائے تو صدیوں تک اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسا ہی تاریخ کا ایسا ہی لمحہ ہے. آپ جانتے ہیں اور کوئی شخص سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پورا عالم اسلام، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، پورا عالم اسلام اس وقت مغرب کی غلامی کا شکار ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آخر یہ غلامی کب تک چلے گی؟ یہ غلامی آج یہ سمجھو کہ مراکش سے انڈونیشیا تک عالم اسلام کا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں کسی اور قوم کو نہیں دیے. یہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہیں، ان کے پاس وہ شاہراہیں ہیں جن کے ذریعے یہ دوسروں کا ناطقہ بن کر سکتے ہیں. آب نائب فاسفورس ان کے پاس ہے، نہر سویز ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، آب نائے ہرمز ان کے پاس ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ زر سیال تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دولتیں ان کے پاس ہیں. اس کے باوجود کیوں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان سیلاب میں بھن کے بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوں گے تو کیا وجہ ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان کے موت سے ڈرنا اور زندگی سے محبت کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دینا. آج ہم اس صورتحال سے دو چار. آج حماس کے جانبازوں نے ہمارے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے آزادی کا, حریت کا, اور مغربی جوئے کو اپنے کندھوں سے اتار دینے کا. یہ موقع انہوں نے فراہم کیا ہے. اگر سارا عالم اسلام متحد ہو کر ان کا ساتھ دے اور اس کے لیے دفاعی مشترک پالیسی بنائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ مغربی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ خدائی امریکہ کی نہیں ہے, خدائی امریکہ کے پاس نہیں آ گئی, خدائی اللہ کے پاس ہے.
سپر پاور ہے,
سپر پاور نہیں ہے, سپریم پاور اللہ ہے. لہذا اگر ہم ایک مرتبہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو باندھیں گے
انشاءاللہ,
اگر ہمیں جبہ کشی کے اقدامات کرنے پڑے تو کریں گے, ہم گولیوں کا سامنا کریں گے, بموں کا سامنا کریں گے
انشاءاللہ.
تو نہ امریکہ نہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست دے سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی غلامی کے دور کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نہر خطاب تھے جناب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب, جو اس تقریر